لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو منصب امامت پر فائز کیا ہے. وجعلنا منہم ائمتن، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہدونا بامرنا، جو ہماری جانب ہدایت کرتے ہیں. پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں اور اس سے مشابہ سورہ مبارکہ انبیاء میں جہاں پر امامت کی بات کی ہے، وہاں یہ ضرور بیان کیا ہے کہ پرورتگار عالم نے کچھ صاحبان ایمان کو امام بنایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پرورتگار تو نے جنہیں امام بنایا ہے انہیں کس سمت، کس شعبے، کس میدان کا امام بنایا ہے. سائنس میں امام بنایا ہے، بایولوجی میں امام بنایا ہے، کیمسٹری میں رہنما اور امام بنایا ہے، سماجیات میں، سیاسیات میں امام بنایا ہے، اس دنیا کی ترقی کے لیے امام بنایا ہے یا آخرت کی سعادت کے لیے امام بنایا ہے، اسے ذکر پروردگار عالم نے نہیں کیا. وجعلنا منہم ائمتن، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. پروردگار کس میدان کا امام بنایا، کس شعبے کا امام بنایا، کس فیلڈ کا امام اور رہنما اور لیڈر بنایا، نہیں، اسے بیان نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ وجعلنا منہم ائمتن یہدون بامرنا، کہ جو ہماری جانب ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو. پورے اطلاق کے ساتھ، پوری شمولیت کے ساتھ، پوری عمومیت کے ساتھ پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہماری جانب ہدایت کرتے ہیں. کسی قید کو، کسی شرط کو، کسی میدان کو بیان نہیں کیا، گویا پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، جہاں جہاں پر تجھے ہدایت کی ضرورت ہے وہاں وہاں پر امام بنایا ہے. ہدایت خواہ فردی زندگی میں ہو، ہدایت خواہ اجتماعی زندگی میں ہو، ہدایت کا دنیا کی ترقی کے لیے ہو، ہدایت کیا آخرت کی سعادت کے لیے ہو، ہدایت کیا عالم زر کی نسبت ہو، ہدایت کیا عالم محشر کی نسبت ہو، ہدایت کیا علوم میں ہو، ہدایت کیا تجربیات میں ہو، ہدایت کیا زمانوں میں ہو، ہدایت کیا فلسفہ منطق کلام میں ہو، جہاں جہاں پر انسان کے اندر تشنگی سوال موجود ہے وہاں وہاں پر کوثر ہدایت جاری ہوتا نظر آئے گا. وجعلنا منہم ائمتاً، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. اور اگر امام کی نہیں بلکہ امام سے بالا تر ابو الائمہ علی بن ابی طالب کی بات کی جائے، جب ایک عام امام جنہیں پروردگار عالم منصب امامت پر پہنچا رہا ہے، جب ان کی زندگی پوری شمولیت اور پورے اطلاق کے ساتھ انسان کے لیے مشعل راہ اور ہدایت بن سکتی ہے، تو پھر وہ جو ابو الائمہ ہو، وہ جو سید الاوصیاء ہو، وہ انسان کے جس کی زندگی کا ورق ورق تو بہت دور کی بات ہے بلکہ ہر انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب توجہ فرمائیے گا، ایک عجیب رخ سے بات کرنے چلا ہوں. قرآن مجید میں مولا متقیان کے حوالے سے جو ڈائریکٹ براہ راست مولا کی فضائل میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے بہت سی آیتیں، ذرا آپ جا کر جائزہ لیجئے، بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جو امام کی نجی زندگی سے تعلق رکھتی تھی. مولا متقیان نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو روٹیاں دے دی. یہ گھر کی روٹیاں کسی فقیر کو دینا آپ کی تقسیم کے حساب سے نجی زندگی سے متعلق ہے یا اجتماعی زندگی سے؟ اسے آپ اپنا پرسنل میٹر شمار کرتے نہیں کرتے؟ مولا متقیان اپنے چچیرے بھائی یعنی رسول اللہ کے بستر پر ان کی جان بچانے کے لیے سو گئے. آپ کی تقسیم کے حساب سے یہ انسان کی انڈیویجول زندگی ہے یا سوشل لائف ہے؟ مولا متقیان مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا، مولا رکوع میں تھے، مولا نے اپنی انگشتری، اپنی انگوٹھی اس سائل کو دے دی. آپ کے حساب سے مگر یہ نجی زندگی سے تعلق والی بات نہیں ہے؟ کیا یہ پرسنل میٹر شمار نہیں ہوتا؟ تو وہ علی کہ جس کے جنہیں آپ پرسنل میٹر شمار کرتے ہیں، زندگی کے ان پہلوؤں کو کہ جسے آپ اس ایک شخص کی نجی ترین زندگی شمار کرتے ہیں، جب اس نجی ترین زندگی کے افعال، زندگی کے اعمال اس علی کے اتنے باسعادت ہو، اتنے بلند ہو کہ پروردگار عالم نے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اسے آیتوں کا زیور اور لباس پہنا دیا ہو، تو وہ علی اگر کوئی اجتماعی کام کرے، وہ علی اگر کوئی سوشل کام کرے، وہ علی اگر حکومت داری کرے، وہ علی اگر معاشرہ سازی کرے، تو انسان کے لیے کس قدر ہدایت کی بات بن جائے گی. اسی لیے مولا متقیان کی ذات انسان کے لیے پوری شمولیت کے ساتھ پروردگار عالم نے ہدایت بنائی ہے. اب ہم نے اسی عنوان سے آنے والی جو گفتگو ہے اسے اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ چونکہ ذکر ابو الائمہ یعنی آئمہ کے پدر کا ہے، آئمہ کے جد کا ہے، لہذا آج کے دن مولا متقیان کی جو خانوادگی زندگی کے کچھ رہنما اصول تھے انہیں بیان کیا جائے گا، اور آنے والی جو گفتگو ہیں ان میں مولا متقیان کے جو اجتماعی اعمال ہیں، اجتماعی ان کی جو روش تھی جس سے ہم اپنے لیے کچھ درس حاصل کر سکتے ہیں اسے بیان کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب توجہ فرمائیے، ویسے تو مولا متقیان کی جو خانوادگی زندگی ہے وہ قدم بقدم ہمارے لیے رہنما اصول ہیں،
وہ لہجہ بہ لہجہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے. لیکن بہرحال چونکہ پورا عشرہ تو پڑھنا نہیں ہے، لہٰذا صرف دو اصول بیان کروں تاکہ ہم اس سے یہ پیغام اخذ کر سکیں، ہم اس سے یہ بات اخذ کر سکیں کہ ہمارے مولا نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے مشکل کشائی کر دی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا بعض اوقات کہ گھر میں دوا موجود ہے لیکن کہاں پڑی ہے معلوم نہیں ہوتا. ہمارے مولا نے ہماری خانوادگی زندگی، ہماری آئلی زندگی، ہماری ازدواجی زندگی، ہماری سماجی، ہماری اقتصادی تمام تر زندگی کے جو مختلف پہلو اور ابعاد ہیں ان سب کے لیے مشکل کشائی کر کے گئے ہیں. اب خانوادگی زندگی میں جو ایک اصل اور ایک قانون ہم سب کے لیے، خواہ وہ کنوارا ہو، خواہ وہ شادی شدہ ہو، خواہ وہ شوہر ہو، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ بہن ہو، خواہ وہ داماد ہو، خواہ وہ ساس ہو، ہر ایک کے لیے جو ایک رہنما اصل کے طور پر، جو ایک پرنسپل کے طور پر، جو ایک اخلاقی منظر نامے کے طور پر ہمارے سامنے رہنا چاہیے، جو مولا متقیان کی زندگی میں ہمیں مسلسل نظر آتا ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ سامنے والے کی قدردانی کرنا. کتنی معمولی سی بات ہے نا، سامنے والے کا شکریہ ادا کرنا، سامنے والے کے لیے تھینک فل ہونا، سامنے والے کے لیے گریٹفل ہونا، سامنے والے کی قدردانی کرنا، کتنی چھوٹی سی بات ہے. زندگی کے ہم نے کتنی بہاروں میں ہزارہا مرتبہ اس بات کو سنا ہوگا کہ بیٹا تھینک یو کہنا چاہیے، لیکن مقام عمل میں ہم اس سے غفلت برتتے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے مولا متقیان کس طرح سے، توجہ فرمائیے گا، کس انداز سے اپنی زوجہ یعنی فاطمہ جنہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدردانی فرما رہے ہیں. ایک شخص آیا مولا متقیان نے بتایا کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ فاطمہ زہرا نے میرے گھر میں کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. توجہ فرمائیے گا، میرا مولا بیان کرتا ہے کہ فاطمہ زہرا نے میرے گھر میں اس انداز سے زندگی گزاری ہے کہ کنویں سے آپ جانتے ہیں عرب میں گھر گھر میں کنویں ہوا کرتے تھے، پانی کا جو کل ذخیرہ تھا، پائپ لائن کا نظام تو تھا نہیں، جو کل ذخیرہ تھا پانی کا ضروریات زندگی کے لیے وہ کنویں سے تعمیر کیا جاتا تھا. میرا مولا بیان کر رہا ہے کہ فاطمہ زہرا نے میرے گھر میں موجود کنویں سے اتنی مرتبہ مشکوں کو کھینچا ہے کہ اس کے سینے میں ورم پڑ چکا تھا، اتنی چکی چلائی ہے، اتنی آٹے کو پیسا ہے کہ ہاتھوں میں زخم ہو گیا تھا. چولہا آگ جلانے کے لیے جو ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، اس ایندھن کو اتنی مرتبہ جلایا تھا. توجہ فرمائیے گا، اگر یہ روایت نہ ہوتی تو خدا کی قسم بیان نہ کرتا. میرا مولا بیان کر رہا ہے کہ اپنی زوجہ کی قدردانی کرتے ہوئے کہ فاطمہ زہرا نے اس ایندھن کو اتنی مرتبہ جلایا تھا کہ لباس گرد آلود نہیں بلکہ سیاہ ہو چکے تھے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ کائنات کا امیر ہے. کیا کر رہا ہے؟ زوجہ کی قدردانی. اب ایک سوال عام طور پہ ذہن میں آئے گا، وہ یہ کہ ہم اگر کسی مخلوق کا شکر ادا کریں تو کیا یہ خالق کی نسبت شرک نہیں ہوگا؟ نہیں، خالق کی نسبت شرک نہیں ہوگا. اس لیے شرک نہیں ہوگا کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے، پروردگار عالم نے جو بھی آپ کو انعامات عطا کیے ہیں، پروردگار عالم نے جو بھی فیض عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے بھی، اس کا خالق، اس کا مبدع فیض پروردگار کی ذات ہے. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ، سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تعریفیں نہیں بلکہ تمام تر تعریفیں خدا کائنات کے لیے ہیں. جب آپ کسی کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں وہ در حقیقت اصلی شکر کی ذات پروردگار عالم کی ہے، لیکن روایت میں اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ مخلوق کا شکر ادا کرو، یہاں تک کہ معصوم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ، کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو مخلوق کی قدردانی نہیں کر سکتا وہ خالق کی بھی قدردانی نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک عجیب مرحلہ ہے جسے میں صرف تیزی سے بیان کر کے یہاں سے گزر جاؤں، وہ یہ کہ مکتب تشیع اتنا کامل مکتب ہے، اتنا کمپلیٹ مکتب ہے، اتنا مکمل دین ہے کہ کہیں بھی تعادل کو خراب ہونے نہیں دیتا. ایک ہے مسبب الاسباب یعنی پروردگار عالم کی ذات، اور ایک ہے اسباب یعنی تمام تر کائنات کا نظام، تمام تر انسان، تمام تر شجر حجر، تمام بیماریوں کا علاج جو بھی ہے وہ سب اسباب میں ہے. آپ کو وہ دین کی انٹرپریٹیشن جو آل محمد سے ہمیں ملی ہے، ایک موقع ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر اسباب کی نفی کر کے صرف مسبب الاسباب کو ترجیح دی گئی ہو یا مسبب الاسباب پہ وزن ڈال کے اسباب کی نفی کی گئی ہو، ایک موقع ایسا نظر نہیں آئے گا. اب میں آپ کو سادہ سی مثال دوں. بھائی آپ نے سب نے عصائے موسیٰ کا قصہ تو سنا ہے نا، عصائے موسیٰ جناب موسیٰ کا معجزہ تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے دریائے نیل جس کا بہت بہاؤ تھا، جس میں بہت تیزی اور روانی تھی، اس پر وہ عصا مارا اور اس عصا کے مارنے سے دریا جو ہے وہ دو نیل دو حصے ہو گیا. ابھی میں آپ کو کسی ضعیف العمر کی کوئی لاٹھی لا کر دے دوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا کسی دریائے سندھ میں جا کر اسے ماریے تو دریا دو حصے ہوگا؟ ہوگا؟ کسی سے ہو جاتا ہے تو بتا دیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد پر. کیوں نہیں ہوگا؟ کیا آپ خدا کی مخلوق نہیں ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں عصا اور لاٹھی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ مسبب الاسباب نے آپ کی عصا میں وہ تاثیر نہیں رکھی ہے. مسبب الاسباب نے آپ کی لاٹھی میں، آپ کی عصا میں، آپ کے سہارے میں، آپ کی اس لکڑی میں یہ تاثیر نہیں رکھی ہے. اچھا معاملے کو بالکل میں برعکس کر دوں، جناب موسیٰ نیل کے کنارے پہ کھڑے ہیں، پروردگار عالم نے کہا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آگے دریا ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، پروردگار نے کیا کہا؟ عصا کو مارو. بھائی یہی کہا یا نہیں کہا؟ اچھا پروردگار سے سوال کیا جائے کہ پروردگار تیرے قبضے قدرت میں تو تمام مخلوق کا نظام ہے، جب تو عصا کے ساتھ دریا کو دو حصے میں کر سکتا ہے تو کیا عصا کے بغیر دریا کو دو حصوں میں نہیں کر سکتا؟ پروردگار عالم اس حقیقت کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایک جانب مسبب الاسباب ہے، دوسری جانب اسباب ہے. نہ اسباب کے بلبوتے پر مسبب الاسباب کی نفی کرو، نہ مسبب الاسباب کے بلبوتے پر اسباب کی نفی کرو. اب یہی کمپلیٹ بات اگر آپ کو یہاں پر سمجھ آ جائے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو نعمتوں کا اصلی دینے والی میری ذات ہے، تو میرا بھی شکر ادا کرو اور میری نعمتیں جن وسیلوں سے تمہیں ملی ہے ان کا بھی شکر ادا کرو. کہیں بھی تعادل خراب نہیں ہونا چاہیے. اب ایک اور روایت بہت خوبصورت روایت ہے، اسے بیان کر کے بات کو آگے لے جاؤں. وہ یہ کہ ایک شخص قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوگا، پروردگار عالم اس شخص کو دیکھے گا اور اس سے کہے گا کہ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے آتش جہنم میں جھونک دو. وہ شخص کہے گا پروردگار شاید مجھے پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہے، میں تیرا نیک بندہ ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، وقت قرات القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں، میں ساری باتیں پنجا لاتا ہوں. تو پروردگار عالم نے کہا نہیں نہیں مجھے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی، ای عبدی میں جانتا ہوں کہ تو میرا پکا بندہ ہے. تو پروردگار جب میں تیرا پکا بندہ ہوں، میں تیرا سچا بندہ ہوں، تو پھر تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوگا اس لیے جہنم میں ڈال رہے ہیں کیونکہ تو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اب یہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار میں تیری نعمتوں کا مسلسل شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں، یہاں تک کہ یہ ایک ایک لا یزال یوسی نعمہ، یہ ایک ایک نعمت کو شمار کرے گا اور بتائے گا کہ پروردگار تو نے یہ نعمت دی تھی میں نے یہ شکر کیا تھا، تو نے وہ نعمت دی تھی میں نے یہ شکر ادا کیا تھا، تو نے فلاں نعمت دی تھی میں نے یہ شکر ادا کیا تھا. تو پروردگار کہے گا کہ یہ سب میں جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا. تو یہ تعجب سے کہے گا کہ پروردگار آخر تیری مراد کیا ہے، تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو پروردگار جواب دے گا کہ تو نے میرا تو شکر بجا لایا تھا لیکن میں نے جن ذریعوں سے تجھ تک نعمتیں پہنچائی تھی تو ان کا شکر بجا نہیں لایا تھا. نتیجتاً میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک ایک انسان اگر میرا شکر ادا کرے لیکن اس وسیلے کا شکر ادا نہ کرے جہاں سے وہ نعمت ملی تھی، تو میں اس انسان کے شکر کو قبول نہیں کروں گا. اب یہ قدردانی، یہ شکر کا جذبہ، یہ تھینکفل ہونا میرا مولا اپنی خاندانی زندگی میں ہمیں سکھا رہا ہے، کس طریقے سے اپنے رسول کے، کس طریقے سے اپنی زوجہ کے، کس طریقے سے اپنی اولاد کے شکر گزار نظر آتے ہیں ہمارے مولا، کس قدر قدردان نظر آتے ہیں ہمارے مولا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایک خاتون اپنے شوہر کی 20 سال 30 سال بھی خدمت کرے لیکن شوہر سے شکر ادا قدردانی نہیں ہو پاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے ایف آر سی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے الجھنے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شوہر اپنی زوجہ کی زحمات کا شکر گزار نہیں ہوتا تو یہ زوجہ اپنے شوہر کی غلطیوں سے نظر انداز نہیں کرتی ہے. اور یہی قضیہ آپ بالکل برعکس کر دیجئے، میں نے خاتون پر رکھ کے کہا، آپ مرد کی نسبت لے لیجئے. اگر ایک خاتون اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے، اگر ایک خاتون اپنے شوہر کی قدردان نہیں ہے، اگر ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے تھینک فل نہیں ہے، اگر ایک خاتون اپنے شوہر کی محنت کو، دوڑ دھوپ کو، وہ جو خاندان کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی معاشی سطح کو اوپر لانے کے لیے، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، اگر وہ خاتون اپنے شوہر کے لیے قدردان نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ خاتون نے اگر استری کی شرٹ جل گئی، اس شرٹ جلنے پر بھی طلاق ہو جائے گی. کیا سبق دے رہا ہے میرا مولا اپنی اس نجی ترین زندگی میں؟ کہ ایک دوسرے کے لیے قدردان بنو، ایک دوسرے کے لیے شکر گزار بنو. ادنا ترین، ادنا ترین. اب دیکھیے روایات میں عجیب ایک نفسیاتی حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس میں یہ روایت رسول گرامی سے بھی ہے اور امام ششم سے بھی ہے، جس میں سرکار بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرد، توجہ فرمائیے گا، کیا نفسیاتی حقیقت جسے شاید آج علم نفسیات نے آج جا کر کشف کیا ہے، ہم اس در سے وابستہ ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں ان علوم کی ترقی تک پہنچا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد خاتون سے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں، یہ بات اس کے ذہن سے کبھی نہیں مٹتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ انگریزی میں کچھ اور کہتے ہیں نا، یہ اتنا سا جملہ، یہ اتنا معمولی سا جملہ کس قدر تاثیر گزار ہے، کس قدر مؤثر ہے. لیکن افسوس کے ساتھ وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی زوجہ کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ایک گلاب کی شاخ بھی لے کر آ جائے تو معاشرہ اس مرد کو نامرد شمار کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قم اور نجف کی تو بات نہیں کر رہا، کراچی کے ہی حالات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ مرد اپنی زوجہ کو ایک شاخ گل دے، اسے کہا جائے گا کہ بہت نامرد مرد ہے، یہ بیکار مرد ہے. اچھا، یہی مرد حتیٰ شادی ہو جانے کے بعد بھی اگر نامحرم عورت سے رابطہ برقرار کرے، یہ نامرد نہیں ہے. یہ مرد ویلنٹائن دن، ویلنٹائن ڈے کے دن، ویلنٹائن ڈے میں اگر کسی نامحرم سے رابطہ برقرار کرے تو یہ نامرد نہیں ہے. یہ مرد جسے پڑوسی کی تمیز نہ ہو، جس کی نظروں سے اس کی بہو محفوظ نہ ہو، یہ مرد نامرد نہیں ہے. لیکن یہ مرد اگر زوجہ سے اظہار محبت کر دے، اگر یہ زوجہ اپنے شوہر سے اظہار محبت کر دے، اگر یہ بیٹا اپنی ماں سے اظہار محبت کر دے تو اسے نامرد کہا جاتا ہے. اب جب نامرد کہا جاتا ہے تو پھر آپ ازدواجی زندگی میں جو کمزوریاں بنتی ہے، جو ازدواجی زندگی میں نقصانات ہوتے ہیں، جو ازدواجی زندگی شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، ابھی گھر بسا نہیں ہوتا اور چھت جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا، ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جو آل محمد نے ہم تک پہنچائی تھی. پہلا اصل کیا ہے؟ قدردانی کرنا. انسان اولاد اپنے ماں باپ کی قدردانی کرے. قدردانی کے لیے دیکھیے، اب بات ختم کر کے دوسرے اصول پہ جاؤ. قدردانی کا یقیناً ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ظاہر آپ اس کی نعمت، جو نعمت اس سے مل رہی ہے، آپ اسی جیسی نعمت اسے دیں. اب یہ تو شاید اکثر افراد نہ کر سکے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ میں تمہارا بہت قدردان ہوں، یہ کہہ دینا کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بیگم شوہر سے، شوہر بیگم سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، صرف اتنا کہہ دے کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تو نتیجتاً ہمیں خاندان ٹوٹتے ہوئے نہیں بلکہ جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ شاید پتھروں کو جوڑنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے، لیکن انسان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ذرا سی ایک بچے کو ٹافی دے دیجئے، وہ بچہ دیکھیے گا آپ کا کتنا بڑا عاشق ہو جائے گا۔ آپ کسی سے کہہ دیجئے، کوئی خیر خواہانہ نصیحت کہہ دیجئے کہ دیکھو تمہارے اس کام میں میرا کوئی نقصان فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسے کرو گے تو بہتر ہو جائے گا، صرف اتنا سا مشورہ دے دیجئے، پھر وہ دیکھیے کہ آپ کے کتنا آپ کا متوالا ہو جائے گا۔ انسان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، صرف اتنی سی اصل انسان اپنا لے کہ سامنے والے نے پانی کا گلاس پلایا، سامنے والے نے میرے جوتے پالش کر دیے، سامنے والے نے صبح اٹھ کے میرے لیے ناشتہ بنایا، سامنے والے نے اٹھ کے لیے میرے کپڑے دھوئے، سامنے والے نے میری فلاں پریشانی کو حل کر دیا، سامنے والا میری مجبوری میں میرے ساتھ کھڑا تھا، بس اس قدردانی کو سیکھ لے انسان، تاکہ مخلوق کی قدردانی سے انسان کو خالق کی قدردانی آ جائے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وال محمد پر۔
ایک اور سلوات پڑھ دیجئے محمد وال محمد۔
دوسرا اصل جو ہمیں مولا متقیان کی زندگی سے نجی زندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہم عکس کر سکتے ہیں، وہ ہے حدود کا تعین ہو جانا۔ کیا مطلب ہے حدود کا تعین ہونا؟ دیکھیے، جب مولا متقیان کی خاتون جنت سے عقد ہوا نا، تو عقد ہو جانے کے بعد ان دونوں افراد نے، یعنی خاتون جنت نے اور امیر کائنات نے، رسول اللہ کو قاضی بنایا، رسول اللہ کو حکم بنایا، اور رسول اللہ سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ مولا متقیان اور خاتون جنت رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بتائیے کہ علی کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپ بتائیے کہ خاتون جنت بذات رسول کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا، کہا کہ جب تم دونوں نے مجھے بڑا بنا کر میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو، تو میں بتاتا ہوں، علی اس دروازے کے باہر کے جو بھی کام ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس دروازے کے اندر کے جو کام ہیں وہ خاتون جنت تمہاری ذمہ داری ہے۔ رسول نے پہلے ہی دن ازدواجی زندگی کے آغاز ہی میں کیا کر دیا؟ حدود کا تعین کر دیا، ڈومین کا تعین کر دیا، فاصلہ لکیر کھینچ دی کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا ان سے پوچھا جائے گا، اس ذمہ داری کا ان سے پوچھا جائے گا۔ اب ذرا آئیے، یہ اتنا سا اصل، یہ جو حدود کا تعین ہے، اگر ہم اسے اپنی اس نجی اور خانوادگی زندگی میں اپنانا شروع کر دیں تو آپ یقین جانیے، مبالغہ نہیں کر رہا، 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ ماں جو اپنی بہو سے لڑتی ہے، کس بات پہ لڑتی ہے؟ اس لیے لڑتی ہے کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو میرا بیٹا تھا، جسے میں نے 20-25 سال محنت کر کے، زحمت کر کے پالا بڑا تھا، یہ اسے کھا جائے گی، تو نتیجتاً اسے اپنی لمٹس نہیں پتا ہوتی۔ جب لمٹس پتا نہیں ہوتی، یہ کہتی ہے کہ میں جس حد تک چلی جاؤں اپنے بچے کو بچانے کے لیے میں جا سکتی ہوں۔ یہ بیگم جس نے جس شخص سے اس کی جو شادی ہوئی ہے، یہ چاہتی ہے میں اسے پورا لے لوں، میں اسے پورا قبضہ کر لوں، تعبیر بھی یہی استعمال ہوتی ہے کہ پورا قبضہ کر لو، پورا لے لو، پورا تسلط میں لے لو، اس کو پورا اسیر اور قید بنا دو۔ اب یہ بیگم کیا چاہتی ہے؟ کہ یہ شخص پورے طور پر میرا غلام رہے، اس کا اس کی ماں اور اس کے باپ اور اس کی بہنوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ اسے اس کے حدود کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب جب حدود کا پتہ نہیں ہوتا، ڈومین کا پتہ نہیں ہوتا، جب لکیر کھینچی بھی نہیں ہے، تو پوری دنیا ہمارا ملک ہے، پوری دنیا ہماری ہے، ہر انسان، کوئی ماں، کوئی بیوی، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بہو، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی داماد جس حد تک جانا چاہے, کوئی سالہ کوئی بہنوئی جس حد تک جانا چاہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا ڈومین ہے. کیوں اپنا ڈومین ہے؟ اس لیے کیونکہ لکیر کھینچی نہیں گئی ہے. جب حدود معلوم ہی نہیں ہے, جب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں معلوم ہی نہیں ہے, جب ایک دوسرے کا ڈومین ہی نہیں معلوم ہے کہ بھائی یہ میرا ڈومین ہے. بھائی مثال کے طور پہ ابھی آپ پڑوسی ملک میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا پڑوسی ملک اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے ملک پہ حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کیونکہ اس کا ڈومین ہے, یہ آپ کا ڈومین ہے. بالکل جس طریقے سے آپ لوگ بینک میں کام کرتے ہیں نا, ادارہ جاتی جو طریقہ کار ہوتا ہے, کیشئر کی کیشئر والی ذمہ داری ہے اس کا ڈومین ہے, مینیجر کی مینیجر والی ذمہ داری ہے اس کا ڈومین ہے, کلرک کی کلرک والی ذمہ داری ہے اس کا ڈومین ہے. جب یہ حدود کا تعین ہو جاتا ہے نتیجتاً ایک 10 افراد پر مشتمل ادارہ بہترین انداز سے چل سکتا ہے. یہی اصل خانوادے میں بھی ہے, یہی سوچ یہی اسلوب خاندان میں بھی ہونی چاہیے. ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حدود کیا ہے. اب میں تھوڑی سی اس کی اپلیکیشن بتا دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد پر. یہ تبلیغی جو انسان کی ایک طالب علم کی زندگی ہوتی ہے اس کے ابتدا میں ہمارے ساتھ یہ مشاہدہ ہوا, تجربہ بھی تھا اور مشاہدہ بھی تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ خاتون نے رابطہ کیا اور سندھ رسیدہ خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ میرا گھر اس نے ہڑپ لیا ہے, اس پہ قبضہ کر لیا ہے, نہ مجھے جو میرے جو روٹین کے میرے اخراجات ہوتے ہیں کچن ایکسپینڈیچر, نہ اس کا مجھے خرچہ دیتا ہے اور مجھے اپنے گھر سے بھی نکلنے کا کہہ رہا ہے. وہ خاتون بیوہ تھی, کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے بھی نکل جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے ایک مبلغ, ایک طالب علم جس کے پاس تجربات بہت محدود ہوں بہت کم ہو تو وہ کتنا سیکھوا ہو جائے گا, کتنا مشتعل ہو جائے گا کہ یہ خاتون پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے جو اس کا سگا بھائی اس پہ ظلم کر رہا ہے. اب ہم نے جو ہے نا وہ کہیں سے چونکہ آشنا تھے وہاں سے رابطہ وابطہ لے کر ان کے بھائی سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کو ایک 5000 روپے دینے میں پروردگار نے آپ کو اتنا نوازا ہے, آپ اگر اپنے اس بہن کو 5000 روپے دے دیں, بیوہ ہے اس کے اخراجات ہیں کیا, اگر 5000 روپے دے دیں تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ آپ کے گھر میں اوپر والا کمرہ تو خالی ہے, ڈبل اسٹوری کا آپ کا گھر ہے, یہ اوپر بہن آپ کی رہے اپنی زندگی گزارے, مجلس میں جائے, ماتم میں جائے, درس میں جائے, اعمال میں جائے, نماز پنجگانہ میں جائے, اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سکے کا ایک رخ دیکھا ہے, سکے کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس بہن, اس بیوہ بہن کو جب میں اپنے گھر پہ رکھتا ہوں, میرے ساتھ رہتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارا گھر ہے, میری بیٹیاں ہیں, میرے داماد ہیں, میرے بچے ہیں, بیوی ہے, تو گھر کے دسیوں طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ میری سگی بہن میرے گھر کے مسائل کو جاننے کے بعد ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے میرے گھر کے مسائل بتاتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ یہ تو صرف ایک واقعہ تھا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی خاندان میں, کسی نہ کسی آشنا, کسی نہ کسی جاننے والوں میں یہ مسئلہ ہوگا. وہ ایک اس پہ ظلم کر رہا ہے, لیکن ظلم کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس پہلے والے پہ ظلم کر رہی ہے. اب اس کی بنیادی وجہ دیکھیں, یہ صرف ایک واقعہ ہے, سب واقعہ تو میں نے کسی کو سنانے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا, اور اس طرح کے درجنوں واقعات جو آپ کے ذہن میں ہیں اس میں بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حدود اور لمٹس کا تعین نہیں کیا گیا. جب لمٹس کا تعین نہیں کیا گیا تو یہ بہن سمجھتی ہے کہ میں جو کچھ کر لوں میرے لیے جائز ہے, اور یہ بھائی بھی سمجھتا ہے کہ میں اپنی اس بہن کے ساتھ جو کچھ کر لوں وہ جائز ہے. یہ میں نے بھائی اور بہن کی نسبت مثال دی, آپ ساس اور بہو میں بھی لے لیجیے, آپ سالہ اور بہنوئی میں بھی لے لیجیے. ایک ساس ہے, وہ کیا ہے اس کا مسئلہ کہ بھائی میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اتنی الفت, اتنا والہانہ جذبہ, اتنا لگاؤ کیوں رکھتا ہے, وہ بھی ازدواج کے ابتدائی سالوں میں. اس ماں کو مسئلہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, توجہ فرمائیے گا, اصل میں اس ماں کو, اس ساس کو, جو ساس کا کردار یہ خاتون ادا کر رہی ہے, اس کو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب خود بہو بن کر اپنے گھر میں آئی تھی تو اس کے شوہر نے جو رویہ اس کے ساتھ برتا تھا, یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہی رویہ برتے. اگر میں تھوڑا سا اس جملے کو گھما دوں نا, تھوڑا سا الفاظ بدل دوں, تو حقیقت یہ بنے گی کہ یہ ساس, یہ جو خاتون ہے ساس جس جو کردار ادا کر رہی ہے, یہ اپنے شوہر کی جانب سے جو کمی کاستی ہوئی ہے اس کا بدلہ اپنے بیٹے سے لینا چاہتی ہے. اچھا پھر سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں, پھر کیا ہوگا؟ اب یا تو یہ جو بہو ہے یہ اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو الگ کر لے گی, اگر پیسے ہوں گے تو الگ گھر لے لے گی یا کرائے پہ چلی جائے گی, یا کیا ہوگا, یا یہ ہوگا کہ یہ ساس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی, ساس کی کوئی دکھتی رکھ پکڑ لے گی, یا کیا ہوگا, یا یہ ہوگا کہ یہ عام طور پہ جو 80% 90% کیسز میں دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہو بیچاری زد و کوب ہوگی, سرکوب ہوگی, اس کے حقوق ضائع ہوں گے تاکہ یہ اپنی ساس کو خوش کر سکے, سلسلہ رک جائے گا, نہیں رکے گا نہیں, پروردگار عالم اسے بھی ایک بیٹا دے گا, پھر یہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہی کرے گی جو اس کی ساس نے اس کے شوہر کے ساتھ کیا تھا, یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نسل در نسل, جیلن بعد جیلن یہی سلسلہ چلتا رہے گا, اور معاشرہ ایک خاتون جو شادی کرنے کے لیے آئے گی وہ کہے گی کہ شادی ایک اجاڑ کا نام ہے, بربادی کا نام ہے. کیا ہوا بنیادی مسئلہ؟ اب صرف بریکٹ میں ایک بات ایک اشارہ کر دوں اور معاشرے کے جوانوں کے ایک شعبے کا بھی جواب دے دوں, وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے انہی باتوں کو, انہی ساری باتوں کو, انہی خصوصاً فیملی لائف کے مسائل کو ڈسکس کر کے ہمارے پاس مذہب کے مقابلے میں ایک حقوق نسواں کی تحریک چلی جسے آپ انگریزی میں فیمنزم کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس تحریک کے پس منظر کیا ہے, وہ جو ایشو اٹھا رہے ہیں وہ ایشو درست ہیں, جو ایشو اٹھا رہے ہیں کہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے, خواتین پر خدا نخواستہ تیزاب گردی ہو رہی ہے, تیزاب پھینکا جا رہا ہے, مرد گردی ہو رہی ہے, مرد کا ڈومیننس ہے, مرد عورت کو باندھی کنی سمجھتا ہے, مرد جو ہے وہ اس کے واجبات زندگی کو بھی ادا نہیں کرتا, یہ ساری جو باتیں ہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ فیمنزم والے, وہ تحریک نسواں والے کیا کرتے ہیں اس کی آڑ میں, ان مسائل کی آڑ میں وہ مذہب کی نفی کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیوں ہوا, یہ اس لیے ہوا کیونکہ مذہب قصوروار ہے, یہ میسکولینٹی کہاں سے آئی, یہ مرد کی ڈومیننسی کہاں سے آئی, یہ پیٹرول سسٹم کہاں سے بنا, یہ اس لیے بنا کیونکہ مذہب نے یہ تعلیم دیا ہے, جبکہ مذہب یہ تعلیم نہیں دے رہا, مذہب تو کہہ رہا ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کے حدود کا تعین کر کے اپنے اپنے ڈومین میں رہیے, کسی نے اگر غلط کیا ہے تو بڑے کے پاس جائیے, بڑے سے کہیے کہ ہمیں مشورہ دے, اور بڑے کو چاہیے بھیجا دخالت نہ کرے, مشورہ دے. تو مذہب تو ہر ایک کے ڈومین کو ایجاد کرنے کی بات کر رہا ہے, اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو خواتین پر یا مردوں پر یا کسی بھی سن پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ تہذیب اور مذہب کے ایک گٹھ جوڑ کا نام ہے. اکثر مسائل ہمارے تہذیب کی جانب سے آئے ہیں, ہماری ثقافت کی جانب سے آئے ہیں, ہماری زمین کی وجہ سے آئے ہیں, ہمارے لینڈ لاس کی وجہ سے آئے ہیں, لیکن وہ تحریک نسواں والے ان مسائل کا سہرا مذہب کے سر پہ باندھتے ہیں. مسائل ایجاد کس نے کیے ہیں؟ تہذیب نے ایجاد کیے ہیں. تمہاری تہذیب تھی میل ڈومیننسی, تمہاری تہذیب کا حصہ تھا کہ عورت جو ہے وہ باندھی ہے, کنیز ہے, تمہاری تہذیب کا یہ حصہ تھا کہ عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے, تمہاری تہذیب کا یہ حصہ تھا کہ مرد جو ہے نا وہ حاکم ہے اپنی زوجہ اور اپنی اولاد پر. مذہب کی تو یہ تعلیم نہیں تھی, مذہب تو واضح کہہ رہا ہے پہلی کامیاب ترین ازدواجی زندگی جو مولا متقیان خاتون جنت نے گزاری ہے. آپ ملاحظہ کر لیجیے یہ روایت, جسے آپ نے درجنوں مرتبہ سنا ہوگا, فوراً شادی کے شروع ہی میں رسول کے پاس گئے, رسول سے کہا کہ ہمارے حدود کو تعین کر دیں. کیوں؟ تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو, مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو, ان کے حدود ان کے لیے واضح ہوں, مجھے پتا ہو کہ کہاں پر جانا ہے کہاں پر نہیں جانا, اور میرے حدود میرے وظائف میری ذمہ داریاں میرے لیے واضح ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کن سرحدوں اور کن باؤنڈریز کی حفاظت کرنی ہے. مسائل تہذیب ایجاد کرتی ہے, خمیازہ مذہب کو بھگتنا پڑتا ہے. بس یہ دو اصل, یہ دو رہنما اصول جو ہم مولا متقیان کی زندگی سے سیکھ کر اپنی زندگی کو باسعادت بنا سکتے ہیں, اور یقیناً دسیوں اور درجنوں اصول ہیں کہ جنہیں بیان کیا جائے تو شاید عشرے بھی اس کے لیے کم پڑ جائیں. آئیے اس مولا کی بارگاہ میں چلے کہ جس کے بچے آج کوفہ میں یتیم ہونے جا رہے ہیں, یہ پیکر فضائل, یہ پیکر ہدایت, یہ ابوالائمہ کیا کرنے جا رہی ہے امت اس کے ساتھ. توجہ فرمائیے کہ چشم رسول ان مصائب کو دیکھ رہی تھی. رسول جانتے تھے کہ میری امت میرے بعد میرے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ کرتی ہے. قل لا اسألکم علی اجر الا المودۃ فی القربیٰ. پورے قرآن میں کسی نبی نے اپنی ہزارہ سال ہدایت کا اجر نہیں مانگا. اگر مانگا ہے تو صرف رسول مختار نے مانگا ہے. کہا کہ اے امت, میں اجر رسالت کے عوض جو مجھ پر طائف میں پتھر پھینکے گئے, جو مجھ پر تہمتیں لگائی گئیں, جو مجھے ناروا نا سزا کہا گیا, صرف ایک اجر چاہتا ہوں, صرف ایک اجر. وہ کیا ہے؟ وہ کہ میری قربا سے محبت کرنا. خود مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں مشرف ہوا, خاتون جنت تشریف فرماتی, حسن اور حسین تشریف فرماتے, رسول نے جیسے ہی مجھے دیکھا زار و قطار گریا کرنے لگے. ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے علی کو دیکھ کر آپ خوش نہیں ہوئے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو خوشحالی محسوس نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوئی؟ میرے رسول نے کہا کہ شخص کیا کہہ رہا ہے, علی کو دیکھ کر خوشحالی محسوس نہ ہو, علی کو دیکھ کر خوشی محسوس نہ ہو, جبکہ محبہ محبی مبغضہ مبغضہی, اس کا عدو میرا عدو ہے, اس کا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہے, اس کو دیکھ کر تو بہت خوشی ہوئی. تو یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہا ان مصائب نے جو میرے بعد میری عترت پر اٹھائے جائیں گے. چشم رسول دیکھ رہی ہے, کہا کہ میرے بعد علی کو ان کی اس منزلت سے گرا دیا جائے گا, میرے بعد علی کا حق غصب کر لیا جائے گا. پھر کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب اللہ خدا کا مہینہ ہوگا اور خدا کا گھر ہوگا اور علی کی داڑھی علی کے سر کے خون سے جدا ہوگی. اللہ اللہ, پیکر فضائل کے ساتھ, پیکر ہدایت کے ساتھ کیا رویہ برتا ہے امت نے. جب 47 ہجری کا رمضان آیا ہے تو میرا مولا مسلسل اپنی شہادت کی خبر سناتا تھا. کبھی اپنے چاہنے والوں سے کہتا تھا کہ دیکھو اے میرے چاہنے والوں, اس سال جب تم حج کو جاؤ گے نا تو تمہارے درمیان علی نہیں ہوگا, تم اپنے مولا آقا کے بغیر حج کو جاؤ گے, تم اپنے مولا آقا کے اور سردار کے بغیر حج کو جاؤ گے. اور ایک مرتبہ اپنے چہرے سے امامہ, اپنے سر سے امامہ اتارا, کہا پروردگار میں نے اپنی چاہنے والوں کو تھکا دیا ہے اور میرے چاہنے والوں نے مجھے تھکا دیا ہے. پروردگار وہ قریب لا جا, میری داڑھی میرے خون سے خضاب کر جا.
اللہ,
آج ہی کی جیسی جب شب آئے تو تمہارا مولا اپنی چھوٹی شہزادی ام کلثوم کے یہاں افطار میں مدعو تھا. دیکھو تو میں سے اکثر افراد صاحب ایمان صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہو نا, پروردگار نے تمہیں بیٹے بھی دیے ہوں گے اور بیٹیاں بھی دی ہوں گی. تو بیٹیاں باپ سے کتنی, باپ کو کتنی چہیتی ہوتی ہیں, بیٹیاں اپنے باپ کو کتنا چاہا کرتی ہیں. بیٹیوں کا تو خاص لگا ہوتا ہے نا اپنے پدر سے. جیسے ہی شہزادی کو پتہ چلا کہ بابا افطار پر میرے یہاں آ رہا ہے, ایک دسترخوان بچھایا, اس میں دو جو کی روٹیاں رکھی, ایک دودھ کا ظرف رکھا اور کچھ نمک رکھا. جیسے ہی میرے مولا نے کہا کہ بیٹی کیا تو جانتی نہیں ہے کہ تیرے بابا نے کبھی دو ترکاری سے افطار نہیں کی؟ ارے بیٹی چاہتی تھی کہ نمک کو اٹھا لے. میرے مولا نے کہا نہیں بیٹی, نمک رہنے دے, اس جام میں شیر کو اٹھا لے.
اللہ اللہ اللہم لعنت علی امیر المومنین. پروردگار تمام تر قاتلان علی پر لعنت ہوئے, پروردگار تمام تر ان افراد پر جو قتل علی میں ملوث تھے, تا اول ہو یا آخر ہو ان سب پر اپنی لعنت ہوئے. ایک مرتبہ ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ آج کی رات میرے بابا پہ بڑا غیر معمولی حالت آ گئی تھی. بار بار کبھی مصلی عبادت پر جاتے تھے, کبھی سہنے خانہ میں آتے. جانتے ہو سہنے خانہ میں آ کر میرے مولا کیا کرتے؟ آسمان کی جانب رخ کرتے اور کہتے تھے واللہ انھا اللیلۃ التی کنت تؤمنو بہا, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. جب سحر کا وقت قریب آیا میرے مولا نے تجدید وضو کی, تجدید وضو کرنے کے بعد جب سہن خانہ میں آئے نا تو میرے مولا کے گھر میں مرغابیاں پلی تھی. اب مرغابیاں زبان تو رکھتی نہیں ہے لیکن نہ جانے کیا پروردگار کی حکمت تھی کہ وہ مرغابیاں میرے مولا کے پائے دامن سے لپٹ گئی. پائے دامن سے لپٹ کر کہتی تھی مولا آج نہ جائیے, آج نہ جائیے. ارے چشم منظر میں وہ منظر بھی آ گیا جب ایک چار سال کی بچی صبح آسمان سے لپٹی تھی اور کہتی تھی اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا آج مرغابیوں کے نالے ہیں کل زینب ام کلثوم کے نوحے ہوں گے. میرا مولا گھر سے تشریف لائے مسجد میں, جانتے ہو جب مسجد میں تشریف لائے نا میرے مولا سب سے پہلے نوافل ادا کی, نوافل ادا کرنے کے بعد گلدستہ اذان پر گئے. گلدستہ اذان میں جا کر اذان دی, کہا اللہ اکبر اللہ
بھیا. آج ایک سجدے کا ذکر تم نے سنا نا, یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ خدا کے گھر میں ایک خدا کا نمازی تھا, اس نے ایک سجدہ کیا, ایک فرق اقدس تھا, ابن ملجم کی تلوار تھی. لیکن مولا مولا بس اتنی جسارت معاف کیجیے گا, مولا صرف اتنا بتا دیجیے مولا تلوار کند تو نہیں تھی نا, مولا تلوار کی دھار کند تو نہ تھی, مولا گلا پیاسا تو نہ تھا, مولا حال محفوظ تو نہ تھی. ارے آؤ ایک اور سجدے کی خبر سنو, کربلا میں حسین کا سجدہ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جو مومنین مریض ہیں صاحب العلاج لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے, پروردگار تجھے واسطہ دیتا ہے مولا منتقیات کی مظلومیت کا, اور تمام مریضوں کو صحت کاملہ واجلہ فرما. پروردگار جو مرحوم ہو چکے انہیں جوار محمد والے محمد میں جگہ نصیب فرما. پروردگار صاحبان ایمان دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار علماء اعلی مراجع نے ایزان کا سایہ ہم پہ دراز فرما. جو مومنین بے گناہ اسیر اور لاپتہ ہیں انہیں جلد از جلد بازیاب رہا فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعظیم فرما, ہمیں ان کے آوار انصار مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.